أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلوات من محمد وآله صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ہم اپنا سلام اور درود بھیجتے ہیں امام زمانہ کی خدمت میں، حضرت معصوم علیکم کی خدمت میں، امام رضا کی خدمت میں، اور خصوصاً حضرت اسرائیل کی خدمت میں، اور ان تمام ہستیوں سے اجازت لیتے کہ اس سیشن میں کہ جس کا عنوان موت، برزخ اور قیامت ہے، اس میں ہم انشاءاللہ وارد ہو سکیں اور سلامتی کے ساتھ وارد بھی ہوں اور سلامتی کے ساتھ خارج بھی ہوں اس موضوع سے. بات ہو رہی تھی فشار قبر کے حوالے سے. کل کا موضوع تو البتہ سوالات قبر کے بارے میں تھا، ایک دو پوائنٹس رہ گئے تھے، میں فی الحال ان کو ٹچ نہیں کرتا. آج ہم شروع کرتے ہیں فشار قبر کے بارے میں، اور دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس موضوع کو کمپلیٹ کر سکیں تاکہ کل سے باقاعدہ ہم عالم برزخ میں وارد ہو سکیں انشاءاللہ. فشار قبر کے حوالے سے بحث مفصل احادیث روایات بہار الانوار میں کافی حد تک وارد ہوئی ہیں. ان میں سے کچھ انشاءاللہ آج ان کی قرات کریں گے، اینڈ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. دیکھیں، آپ کے سامنے یہ بات کی تھی، میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں فار دا تھرڈ ٹائم، کہ قبر سے مراد وہ جگہ نہیں ہے جس میں میت کو دفن کیا جاتا ہے. قبر سے مراد وہی عالم برزخ ہے. قبر از ایکولس ٹو عالم برزخ، برزخ از ایکولس ٹو قبر. لہذا سوالات قبر بھی اگر ہوں گے تو وہ اس چھوٹی سی جگہ پہ نہیں ہوں گے، بلکہ عالم برزخ میں ہوں گے، اس برزخی میت کے ساتھ ہوں گے، نہ دنیاوی میت کے ساتھ. فشار قبر بھی اس فشار خاکی کو نہیں کہتے کہ اس چھوٹی سی جگہ پر وہ پورا جو چاروں طرف سے کمپریشن ہوگا اور فشار ایجاد ہوگا اور جو دنیاوی باڈی ہے وہ چکنا چور ہو جائے گی. نہیں، وہ تو فشار نہیں ہے. فشار قبر یعنی عالم برزخ کے اندر جو فشار ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. فشار عالم برزخ کے اندر ہے، یعنی وہ سختیاں اور وہ مشکلات جو عالم برزخ میں رونما ہوں گی، اس کو فشار قبر کہتے ہیں. فشار کا ایک مطلب جو علماء نے روایات سے بیان کیا ہے وہ یہ کہ فشار اور پریشر اس چیز کے اندر ہے کہ یہ انسان جو کہ تازہ تازہ دنیا سے منتقل ہوا ہے عالم برزخ میں، اس کے لیے یہ عالم برزخ ایک ناشناختہ عالم ہے. وہ نہیں پہچانتا، اس کو دنیا میں ٹائم نہیں ملا کہ میں عالم برزخ کے بارے میں تحقیق کر سکوں، عالم برزخ اور موت اور قیامت کے معارف کو اپنے وجود میں ایکٹیویٹ کروں، تاکہ میں بھی اپنی برزخی آنکھیں اسی دنیا میں کھولوں، تاکہ جب اس دنیا میں جاؤں، اس عالم میں جاؤں، تو میرے لیے وہ عالم نامانوس نہ ہو. لیکن چونکہ میں نے یہ کام نہیں کیا، تو اب یہ عالم برزخ میرے لیے ایک نامانوس، ناشناختہ عالم ہے. لہذا جب میں برزخی آنکھیں میری کھلتی ہیں قبض روح کے موقع پر، تو میں عجیب و غریب موجودات اور کریچرز کو دیکھتا ہوں کہ جو مجھے وحشت میں مبتلا کرتی ہیں. یہ سب کچھ فشار کے اندر شامل ہے. حتیٰ آپ یہ دیکھیں، جس قدر علماء فرماتے ہیں تعلقات دنیاوی ریلیشنز اور تعلقات میری زیادہ ہوں گی، اسی قدر یہ فشار اور وحشت کا ہونا زیادہ ہوگا. اوکے، یہ فشار کے عوامل ہیں. مرحوم فیض کاشانی رحمت اللہ علیہ، جو کہ صدر المتعلہین یعنی ملا صدرہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک بہت خوبصورت جملہ یہ لکھا ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ فشار قبر کا کرائٹیریا اور ملاک اور معیار کیا ہے. فرماتے ہیں کہ انسان کی روح جس قدر بزرگ یا کوچک ہوئی، اسی قدر اس کی قبر بھی بزرگ اور چھوٹی ہوگی. جس قدر انسان کے وجود میں وسعت ہوگی اس کی قبر میں بھی وسعت ہوگی، اس کی قبر یعنی عالم برزخ کی جو زندگی ہے وہ بھی بڑی ہوگی، وسیع ہوگی. جس قدر اس کی روح چھوٹی ہوئی، تنگ ہوئی، اس کی قبر بھی چھوٹی ہوگی. نتیجن کیا ہوگا؟ جس قدر روح اور ظرف وجودی انسان چھوٹا ہوا، فشار قبر بھی زیادہ ہوگا. لیکن اگر ایک انسان کی روح کے اندر یہ ساری مخلوقات شامل ہوں، اس کی میں کے اندر یہ ساری مخلوقات اور انسان شامل ہوں، یعنی اس کا وجود بڑا ہو، تو اس کے عالم برزخ میں فشار قبر میں بھی کمی آئے گی. بس یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کے دل میں مثلا کینہ اور حسد کتنا زیادہ ہے، کتنا کم ہے. جس قدر کینہ اور حسد مثال کے طور پر زیادہ ہوا، فشار قبر زیادہ ہوگی. بس یہ فشار قبر، اس کی بازگشت، اس کا روٹ کہاں پر ہے، اس کی جڑ ہمارا اپنا وجود ہے. ہمارا اپنا وجود اس کی وسعت اور تنگی باعث بنے گا کہ فشار قبر کتنا ہوگا، زیادہ یا کم ہوگا. لیکن وہ افراد جن کی روح بہت بزرگ ہے، تو علماء یہاں فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت اور حدیث کے بقول کہ اس کے لیے فشار قبر ایک مہربان ماں کے اپنے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے برابر ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ چند سیکنڈز بھی نہیں لگتے ہاتھ پھیرنے، اسی مقدار میں اس کے لیے فشار قبر ہے. البتہ یہاں پر ایک سوال ہے کہ فشار قبر آیا سب کے لیے ہے یا کچھ افراد ایکسیپشنز ہیں، ان کے لیے استثناء ہیں اس سے. یہاں پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں، روایت کی یہاں پر یہ تعبیر ہے، وہ روایت یہ ہے کہ کوئی مومن نہیں ہے، کوئی مومن نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے لیے فشار قبر ہوگا. کوئی مومن نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے لیے فشار قبر واقع ہوگا. لیکن فشار قبر کی کمی اور زیادتی یہ اس کی اپنی روح اور اپنے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، دنیا میں جو اس نے زندگی گزاری ہے. یہاں پر امام صادق علیہ السلام سے ابو بصیر رحمۃ اللہ علیہ نے فشار قبر کے بارے میں پوچھا کہ فشار قبر کا کیا ڈیفینیشن ہے، واٹ از فشار قبر، اور اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. تو امام صادق علیہ السلام کی عبادت دیکھیں، امام معصوم کی عبادت دیکھیں، فرماتے ہیں نعوذ باللہ منہا، فشار قبر سے میں پناہ چاہتا ہوں. ما یفلت من ضعطۃ القبر، میں خدا کی پناہ لیتا ہوں فشار قبر سے. کتنے کم لوگ ہیں، ما اقلا، کتنے کم لوگ ہیں جو فشار قبر سے رہائی پائیں گے. بس پریشر آف دا گریو یا ان دا گریو سب کے لیے ہے. البتہ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے، دیکھیں یہ ایک کیٹیگری آف روایات ہیں کہ تمام مؤمنین اور مسلمین اور انسانوں کو فشار قبر ایکسپیرینس کرنا ہوگا. لیکن بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ فشار قبر مؤمنین کے لیے نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن جو کہ اپنے صحیح اور حقیقی عقائد پر ہوتا ہے، جب وہ منکر اور نکیر کے سوالات کے جواب دے گا اور اس کے نتیجے میں جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلے گا اور وہ بہشت اور جنت کی خوشبو کو سمیل کرے گا، سونگے گا، تو اس موقع پر فرماتے ہیں کہ فشار قبر اس سے اٹھا لیا جائے گا. راوی کہتا ہے کہ یہاں پر کیا، جب یہ سب کچھ وہ ایکسپیرینس کرے گا، سوال جواب منکر نکیر جنت کی خوشبو اور یہ سب، تو کیا اس موقع پر فشار قبر ہوگا؟ تو امام کا یہ جملہ دیکھیں، حیات کے مومنین کے لیے فشار قبر ہو. تو دیکھیں یہ کیٹیگریز آف روایت بھی ہمیں ملتی ہیں. علماء نے ان دونوں روایات کو جم کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ فشار قبر ہوگا، لیکن فشار قبر کی کمی کا کم ہونا یا زیادہ ہونا یہ طے ہے. یہ کس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا؟ میرے اس دنیا کے تعلقات پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کل مثال نہیں دی تھی یا پرسوں کی بات تھی کہ ایک مومن دنیا سے گیا، 40 سال تک فرشتے اسے کوڑے مارتے رہے، تازیانے لگاتے رہے، اور اس کو بتاتے رہے سمجھاتے رہے کہ تم دنیا سے منتقل ہو چکے ہو عالم برزخ میں, اس کو تم یقین لے کے آؤ. وہ فرشتوں کو کہہ رہا کہ میرا موبائل کدھر ہے, میری گاڑی کدھر ہے, میرا گھر کہاں ہے, تم نے مجھے کڈنیپ کر لیا ہے, یہ سب کچھ. یہ کیوں ہے؟ اس کے تعلقات. چونکہ اس کے زیادہ تعلقات ہیں تو فشار قبر اس کے لیے زیادہ ہوں گے. البتہ یہ بھی ایک تعبیر ہمیں روایات میں ملتی ہے کہ فشار قبر در حقیقت مومنین کے لیے گناہ کا کفارہ ہے, کفارہ ہے ذنوب مومنین کے لیے. جس طرح سختی موت بھی, آپ کے سامنے روایت پڑھی تھی چند سیشنز پہلے, کہ سختی موت بھی کفارہ ہے مومنین کے گناہ کے لیے. کیونکہ کچھ ایسے مومنین ہیں جو گناہ آلود ہیں, ان کی موت سخت موت ہوگی, لیکن یہ سخت موت خدا کی رحمت کا ہی تقاضا ہے, نتیجہ ہے, جو اس کے لیے کفارہ ذنوب ہے, کفارہ ہے گناہ ہے. اب نیکسٹ پوائنٹ, اگلا پوائنٹ کیا ہے کہ فشار قبر کا زمانہ کیا ہوگا, یہ کب رونما ہوگا. تو یہاں پر ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے سعد ابن معاذ کا, کہ انشاءاللہ ان کا بھی ڈیٹیل واقعہ بیان کریں گے بعد میں, کچھ ہی منٹ بعد, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک برجستہ صحابی سعد ابن معاذ کہ ان کا تشییع جنازہ کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے, کہ ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا بعد میں. تو جیسے ہی سعد ابن معاذ کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو نبی اکرم کی یہ عبارت سامنے ملتی ہے کہ فَإِنَّ سَعْدًا قَدْ أَصَابَتْهُ وَمَّهُ, کہ سعد کے لیے, سعد ابھی ابھی فشار قبر سے گزرا ہے, ایکسپیرینس کیا ہے. اب کیوں سعد ابن معاذ جو کہ نبی اکرم کے اس قدر جلیل القدر صحابی فشار قبر کا شکار ہو رہے ہیں؟ اس کی علت ابھی کچھ دیر میں آ جائے گی. پس فشار قبر اور بعد میں بیان ہوگا سوالات قبر, فشار قبر اس کا ٹائم ایک ہی ہے, قبل و بعد یہاں پر نہیں ہے. ایسا نہیں کہ پہلے سوالات قبر ہیں پھر ایک گھنٹے بعد فشار قبر ہے, یا پہلے فشار قبر ہے پھر ایک, نو ایسی کوئی, یہ ہم زمان ہے. اب لہذا آپ دیکھیں فقہی حکم میں سے کیا ہے, ایک فقہی حکم جو ہمیں توضیح المسائل میں بھی ملتا ہے احکام اموات کے چیپٹر میں, کہ آپ اور ہم میت کے آرم پٹس اور بغل کے نیچے کیا رکھیں, جریدتین رکھیں. دو لکڑیاں ہوتی ہیں جس کو جریدتین کہا جاتا ہے, تسنیہ کا سیگا ہے, اس کو اگر رکھا جائے میت کے بغل کے نیچے تو فشار قبر اس کے لیے یا تو مکمل ختم ہو جائے گا یا اس میں شدیدن کمی آ جائے گی. لہٰذا دیکھیں امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیوں دفن میت کے وقت جریدتین کو رکھا جاتا ہے, تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو جریدتین کی جو دو لکڑیاں ہیں اس کو اگر آپ تر و تازہ رکھو میت کے آرم پٹس اور بغل کے نیچے جب تک یہ مرتوب حالت میں ہیں, گیلی ہیں, خیس ہیں, اس وقت تک عذاب قبر اس کے لیے دف ہو جائے گا, فشار قبر اس کے لیے اصلا نہیں ہوگا. وَالْعَذَابُ كُلُّهُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ قَدْرَ مَا يَدْخَلُ الْقَبْرَ وَيَرْجِعُ الْقَوْمَ. دیکھیں یہ ہمیں ٹائم بتا رہے ہیں امام صادق علیہ السلام کہ عذاب قبر اسی دن شروع ہو جائے گا اور اسی لمحے شروع ہو جائے گا جب اسے دفن کیا جائے گا, اسی وقت جب اسے قبر میں رکھا جائے گا, اور اس وقت تک یہ عذاب قبر ہوگا جب تک لوگ اپنے گھروں میں واپس نہیں چلے جاتے. کتنا ٹائم ہوتا ہے, لوگوں کو لوگ دفن کرتے ہیں, تلقین کرتے ہیں, فاتحہ پڑھتے ہیں, سورہ یاسین پڑھتے ہیں, یہ پورا جو ٹائم پیریڈ ہے گھر جانے تک, یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے عذاب قبر کا. ٹھیک ہے, اب امام علیہ السلام اور علماء بھی یہاں پر یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگوں کے گھر جانے تک کا جو ٹائم ہے دفن سے لے کر اس وقت تک, یہ لکڑیاں نارملی گیلی رہتی ہیں, مرتوب حالت میں رہتی ہیں, اس حالت میں فشار قبر اس سے دف ہو جائے گا. جب لوگ چلے جائیں گے اس وقت آپ دیکھیں یہ جریدتیں خشک ہو جاتی ہیں, اور خشک ہو بھی جائیں تو ایسا نہیں ہے فشار قبر لوٹ آئے گا. کیوں؟ کیونکہ فشار قبر امام فرمانے اس کا ٹائم اتنا ہی ہے دفن کرنے سے لے کر لوگوں کے گھر جانے تک, تو اگر لکڑیاں خشک بھی ہو جائیں تو فشار قبر کا ٹائم آلریڈی ختم ہو چکا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں یہ اب ان لکڑیوں کی کیا خصوصیت ہے، یہ انشاءاللہ اس کو کبھی ہم بعد میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جدید رہتے ہیں، ان کی کیا حکمت ہے، ایسی کیا خصوصیت ہے اس کے اندر. اب آپ کے سامنے ایک اہم موضوع فشار قبر کے حوالے سے، وہ یہ کہ فشار قبر کے اسباب کیا ہیں، کیوں فشار قبر ہوتا ہے. اوکے، میں نے پہلے کہا نا آپ کی خدمت میں کہ فشار قبر کے جتنے بھی وجوہات ہیں وہ ہمارے اعمال، ہمارے نفس کی بزرگی اور کوچک کے اوپر ہونے ڈیپینڈ کرتا ہے. کتنا نفس ہمارا بڑا ہے، کتنی ظرفیت بڑی ہے ہماری لائف کی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر میں اپنے کسی رشتہ دار کو پسند نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس سے نفرت کرنا شروع ہو جاؤں، اس کے لیے میرے دل میں کینا شروع ہو جائے، حسد؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، میرا سلیقہ اس سے نہیں ملتا ہے، میرا سٹائل اس سے نہیں ملتا ہے، لیکن وہ بالاخر میرے رشتہ دار ہونے سے پہلے امام علی کا شیعہ ہے. چونکہ شیعہ امام علی علیہ السلام ہے، اس کی جگہ میرے دل میں ہونی چاہیے. اگر اس نگاہ سے دیکھیں تو سارے لوگ اس کمیونٹی کے میری میں کے اندر شامل ہو جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب میرے وجود کی ظرفیت بہت زیادہ ہے، سب اس میں آ جاتے ہیں. چونکہ میری روح اتنی بزرگ ہے، اتنی بڑی ہے، بس فشار قبر میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب وہ کون سے اسباب اور عوامل ہیں کہ جس سے فشار قبر خدا نخواستہ ہمارے لیے رونما ہو اور یہ ایونٹ ہمیں ایکسپیرینس کرنا پڑے؟ اس کے میں آپ کے سامنے 6 عوامل اینڈ کازز اینڈ اسباب ذکر کروں گا. اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے اسباب اینڈ کازز ہیں جس سے فشار قبر میں کمی آ جاتی ہے. سب سے پہلا عامل اینڈ کاز جس سے فشار قبر میں اضافہ ہوتا ہے، اور شدیداً اضافہ ہوتا ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے جس کی قباحت اس وقت معاشرے میں ختم ہو چکی ہے، وہ ہے غیبت. ایک دوسرے کی غیبت بجا لانا، کہ انفارچونیٹلی غیبت ایک ایسی چیز ہے کہ روایت کی تعبیر کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے. غیبت کیا ہے؟ غیبت یعنی ایک مومن ہے، ایک مومنہ ہے، اس کے اندر کچھ عیوب پائے جاتے ہیں، خصوصاً معنوی عیوب، جسمانی عیوب کو بھی آپ شامل کر لیں. ان عیوب کو میں اس کی غیبت میں کسی کے سامنے ذکر کروں، میں کہ دیکھو اس کے اندر تو یہ مسئلہ ہے، اس کے اندر تو وہ مسئلہ ہے، یہ غیبت ہے. اور غیبت کو اشد گناہان میں سے شمار کیا گیا ہے. اور حتیٰ میں نے کہا نا ابھی 2 منٹ پہلے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں از جملہ غیبت، کہ اس کی قباحت ہماری کمیونٹیز کے اندر ختم ہو چکی ہے، لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے، اتنی عادت ہو چکی ہے، خصوصاً تھینکس ٹو واٹس ایپ اینڈ سوشل میڈیا اینڈ فیس بک، غیبت کرنا تو ایک کلک آف اے بٹن کی حد تک ہے. اور یہاں پر وہ اعمال جس کی قباحت کم ہو جائے، روایت کی تعبیر ہے، اشد الذنوب مستحان بھی صاحبہ، بدترین گناہ وہ گناہ ہے کہ لوگ اسے چھوٹا شمار کریں، لوگ اسے چھوٹا شمار کریں، یہ بدترین گناہ ہے. آپ دیکھیں مرحوم مرزا جواد آغا ملکی تبریزی رحمت اللہ علیہ ایک محفل میں علماء یا متدینین کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر انہیں احساس ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کی غیبت بجا لا رہے ہیں، فوراً اس محفل سے باہر آ گئے. کسی نے پوچھا آغا صاحب کیوں؟ کہا کہ مجھے ایسا فیل ہوا کہ یہاں غیبت ہو رہی ہے، اور اس غیبت کی وجہ سے میں 40 سال اپنے معنوی سفر میں پیچھے جا چکا ہوں، 40 سال میں اپنے معنوی لیولز یا مقامات یا واٹ ایور جو تعبیر کرنا چاہیں، اس سیر سلوک کے سفر میں 40 سال پیچھے آ گیا ہوں میں. یہ غیبت کا اثر دیکھیں آپ ہمارے وجود میں کیا پڑ رہا ہے پیرللی. اوکے، دیکھیں میں نارملی ایک تعبیر استعمال کرتا ہوں فار دا یوتھس اسپیشلی، ٹھیک ہے، اگر آپ نے میٹرکس کی مووی دیکھی ہو، ٹھیک ہے، تو میٹرکس میں کیا ہوتا ہے، وہ پیچھے وہ گرین لائٹس اور وہ جب چل رہا ہوتا ہے نا، تو گیپ بھی اسی طرح ہے. اس وقت ہم سب بیٹھے ہوئے آپس میں، تو یہ سب پیچھے میٹرکس چل رہی ہے انسین ورلڈ کی. جیسے غیبت کرنا شروع کی فوراً اثر شروع, فوراً ایکٹیویٹڈ اس کا اثر. جیسے میں نے جھوٹ بولا ہے, ابھی تک میں نے جھوٹ کو ختم بھی نہیں کیا ہے, صرف آغاز کیا ہے جھوٹ کو, وہیں سے اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے. ممکن ہے مجھے نظر نہ آئے, ممکن ہے پانچ سال بعد نظر آئے مجھے, سلو پروسیس سے شروع ہو چکا ہے. جیسے میں نے صدقہ نکالا ہے فوراً اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے. اوکے, تو یہ میٹرکس چل رہا ہے مسلسل, اس وقت چل رہا ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہا. ایک پروگرام ہے جو ہر رمضان کو یہاں پر چلتا ہے, یہاں تو نہیں سوری ایران میں, شبکہ یہ چہار میں, ٹی وی نمبر 4, زندگی پس زندگی. نام سنا کسی نے؟ کیا پرابلم ہے, فارسی کیوں نہیں آتی ہمیں؟ یہاں پر رمضان ٹرانسمیشن, گفٹس دے رہے ہیں فہد مصطفیٰ بھائی, مرحوم عاملیہ کا دور اب تو سب یاد کر رہے ہیں اس کو. اتنی لو لیول کی یہاں پر بحثیں ہوتی ہیں, آپ کو میں کیا بتاؤں. آپ جائیں فارسی سیکھیں, ڈبنگ ہونے کا ویٹ نہیں کریں کہ البلاغ آئے گا ڈبنگ کرے گا اس کی, ٹھیک ہے. زندگی پس زندگی, اس وقت چوتھا سیزن چل رہا ہے اس کا. ان لوگوں کے ساتھ انٹرویوز ہیں جنہوں نے برزخ کو ایکسپیرینس کیا ہے اور جو واپس زندہ ہوئے ہیں, جو گئے ہیں دنیا میں, کوما میں گئے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوا ہے 6 سال کوما میں یا 1 دن کوما کے اندر یا واٹ ایور, اس دنیا میں گئے واپس آئے. ابھی تک شاید 100 سے زیادہ انٹرویوز آ چکے ہیں. اس کو نارملی انگلش اصطلاح میں اگر آپ ٹائپ کریں گوگل پہ NED یا NDE, نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس. امریکنز نے بھی اس کو ایکسپیرینس کیا, ریسرچ کی اس کے اوپر کہ ہم جاتے ہیں اوپر تو نورانی مخلوقات نظر آتی ہیں, پتہ نہیں یہ کون ہے, ٹھیک ہے. اور کتنے لوگ ایسے مسلمان بھی ہوئے ہیں بعد میں. پاکستان میں بھی یہ پروگرام بن سکتا ہے, اتنے لوگ ہوں گے جو کوما میں گئے. انٹرویوز ریسرچ ہونی چاہیے, ایسے پروگرام بننے چاہیے یہاں پر. آپ دیکھیں, ایک شخص تھا وہ کوما میں تھا, بالآخر اس تقریباً 10 سے 12 دن وہ شاید کوما میں تھا. اس نے 1 گھنٹے کا انٹرویو لیا گیا اس سے. اس انٹرویو کے دوران اس نے یہ بات کہی کہ جب میں کوما میں تھا, بالآخر جب انسان کوما میں چلے جاتا ہے اور تقریباً مرنے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی روح اس سے, اس کے بدن سے جدا ہو جاتی ہے, وہ اوپر آتی, وہ اب ہاسپٹل کے اوپر اس کا پورا احاطہ ہوتا ہے, سب کو دیکھ سکتا ہے, حتیٰ وہ نرسز کی ڈیٹ آف برتھ, بایوگرافی, سب کچھ وہ جان سکتا ہے, یہ سب بتایا ہے انہوں نے. اس میں سے ایک اس نے یہ بتایا کہ جب میں مکمل لا علاج ہونے کی حد تک چلا گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے بعض ریلیٹیوز آئے ہاسپٹل کے اندر, ہاسپٹل کا جو کوریڈور ہے پورا اتنا لمبا سا, اس میں زیارت عاشورہ کی محفل برپا کی ہے تاکہ میں, میرا علاج ہو جائے. میں جو کہ دیکھ رہا ہوں ان کو ٹاپ سے, تو میں نے دیکھا جیسے ہی انہوں نے زیارت عاشورہ کو شروع کیا عمل, پورا ہاسپٹل سبز باغ کی طرح بن گیا, گرین پارک کی طرح بن گیا. اور اتنا حسین منظر تھا اس ہاسپٹل کا جب تک وہ زیارت عاشورہ کی تلاوت اور قرات چل رہی تھی. تو دیکھیں یہ اثرات ہمارے بیک گراؤنڈ میں چل رہے ہیں, ہمیں نہیں معلوم, ہمیں نظر نہیں آ رہا. اوکے, تو انشاءاللہ امید ہے وہ پروگرام آپ سیکھیں گے اور اسی بہانے فارسی بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. اوکے, اب یہ پہلا عمل, پہلا عامل ان کاز غیبت, دوسرا عامل اسراف. ان اللہ لا یحب المسرفین, خدا اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, ذات القبر للمؤمن, فشار قبر اس مؤمن کے لیے کیوں ہوتا ہے؟ لما کان منہ من تضییع النعم, ان نعمتوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو اس نے ضائع کی ہیں. اسی کو تو اسراف کہتے ہیں, نعمتوں کا ضائع ہونا اسراف. اسراف فقط کھانے پینے کی حد تک تو محدود نہیں ہے, مال میں اسراف ہے. خدا نے مجھے اتنا مال دیا ہے لیکن میں اس کو ضائع کر دیتا ہوں. اب یہ ضائع ہونے کی یہاں شکلیں, مال کیسے ضائع ہوتا ہے, اولاد کا ضائع ہونا. اولاد کس طرح ضائع ہوتی ہے؟ اس کی تربیت نہ کر کے ضائع ہوتی ہے. یہ اولاد کی نعمت کا اسراف ہے. صحت و سلامتی, خدا نے مجھے ہیلدی لائف دی ہے لیکن اس ہیلدی لائف کو میں کہاں بسر کرتا ہوں, کہاں اس کا ٹائم سپینڈ کرتا ہوں میں. استعداد اینڈ سکلز اینڈ کیپیبلٹیز, جو اللہ نے ہم سب کے وجود میں الگ الگ کیپیبلٹیز رکھی ہیں, میں ان کیپیبلٹیز کو نہ پہچانوں تو کیپیبلٹیز کو میں تربیت نہیں دے سکتا, ان دی اینڈ وہ ضائع ہو جاتی ہے. ممکن ہے اللہ نے میرے اندر فزکس پڑھنے کی کیپیبلٹی رکھی ہو, سائنسدان بننے کی کیپیبلٹی رکھی ہو, اوکے, لیکن میں کیا کرتا ہوں, مثلا ایک خاتون ہے, اللہ نے اس کو فار ایگزامپل میتھمیٹیشین بننے کی اسکل دی ہے, لیکن وہ خاتون اپنی پوری عمر مہندی کورس میں لگا دیتی ہے. اسی طرح ایک مرد ہے, اس کو اللہ نے کوئی نہ کوئی کیپیبلٹی دی ہے, لیکن وہ ایک چھوٹی لو لیول پہ اپنی کیپیبلٹی کو گزار دیتا ہے اور اس کو پروان نہیں چڑھاتا. یہ بھی اسراف ہے. وقت, ٹائم, یہ بھی نعمت ہے نا, ٹائم بھی نعمت ہے, اس کا بھی اسراف ہو سکتا ہے. ممکن ہے واٹس ایپ پہ ایک اہم میسج آیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے, اہم میسج کو میں نے جواب دے دیا, اب اس کے بعد میں ایک گھنٹہ کیوں واٹس ایپ پہ ٹائم گزار رہا ہوں, اس میسج کو بس فلپ 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 کیوں کر رہا ہوں, یہ میں اس کا بھی مجھے جواب دینا پڑے گا, اوکے, اس کا بھی جواب ہے, جو میں فلپ کر رہا ہوں واٹس ایپ کو, یوں کر رہا ہوں اسمارٹ اسکرین پہ, بس ٹائم پاس ہو رہا ہے, اس کا بھی جواب ہے, کیونکہ یہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے میرا. عمر, ایج, اسپیشلی جوانی, یہ بھی ایک نعمت ہے. علماء فرماتے ہیں, خصوصاً امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی جو علماء فرماتے ہیں, 40 سال سے پہلے تم جو پریکٹس کرنا ہے کر لو, 40 ایئرس سے پہلے جوانی کا ٹائم ہوتا ہے, اوکے, البتہ کہتے ہیں کہ آفٹر 31-32 بڑھاپے کا مقدمہ شروع ہو جاتا ہے, اوکے, انسان آہستہ آہستہ بڑھاپے میں قدم رکھنا شروع ہوتا ہے 31 کے بعد. تو یہ 40 ایئرس کیا ہوتے ہیں, پختگی کا زمانہ ہوتا ہے, جو 40 ہوتا ہے نا وہ پختگی کا زمانہ ہوتا ہے, لیکن 40 سے پہلے انسان کوشش کرے, فرام دا ٹائم آف نوجوانی, فرام 12-13 سے لے کر 40 تک کوشش کرے, جتنا سیکھ سکتا ہے سیکھے, جتنی اچھی عادتیں ہیں وہ 40 سے پہلے اس کی پریکٹس کرے, ورنہ 40 کے بعد تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے. اگر کسی کو نماز شب کے لیے عادت کرنی ہے, ہیبیچول بنانا ہے, تو 40 سے پہلے کرے, ابھی سے لے کر 25-20 سے لے کر 40 تک عادت کر لیں نماز شب کی, اول وقت کی عادت کر لیں. اگر سستی ہے طبیعت میں, تو یہ سستی کب ختم آسانی سے ہو سکتی ہے, جوانی کے اندر, لیکن 40 کے بعد بہت مشکل. اب آپ دیکھیں نارملی میں کتنے اس وقت لوگ ہیں, ابھی کتنے لیکچرز ہو رہے ہیں رمضان کے مہینے, یہ بہت بڑی نعمت ہے, وہاں پر تفسیر کا لیکچر ہو رہا ہے, وہاں ہو رہا ہے, یہاں ہو رہا ہے, کتنے 10 سے اوپر لیکچرز ہو رہے ہیں ایک کمیونٹی کے اندر, ایک سولجر بازار کے اندر, کتنے لوگ شرکت کرتے ہیں, آدھے سے زیادہ جوان کرکٹ میں مصروف ہیں, گھروں میں مصروف ہیں, موبائل میں مصروف ہیں. اور یہ آپ دیکھیں جو 35 سے ابو ہیں نا, جو کہ نہیں آ رہے ہیں, کسی بھی لیکچر میں شرکت نہیں کر رہے, کیا ان کی سائیکولوجی کیا ہے, بھائی میں تو ایسا ہی ہوں, آئی ایم لائک دس, یہ ان کا سب کانشیس مائنڈ اب پڑھے وہ یہ بولتے ہیں, یہ میسج دیکھ, میری تو اب یہ عادت ہے, خوب, یہ عادت بری عادت ہے, اس کو کب بدل سکتے ہیں, جوانی میں, چونکہ جوانی میں میں نے سستی کی اور میں لیکچرز میں شرکت کرنے کی عادت نہیں کی, اب 35 کے بعد یہ پختہ ہو گیا ہے, یہ عادت, اس کو یہ روٹ جڑ پکڑ چکی ہے میرے وجود کے اندر, لہٰذا نہ کتاب, دیکھیں 35 سے اباؤ نہ کتاب پڑھنے کا دل چاہتا ہے نہ لیکچرز, لیکن جو بک ریڈرز ہیں, ایوڈ بک ریڈرز ہیں انگلش والوں کے بقول, فرام دا ٹائم آف دیئر یوتھ, آپ دیکھیں 40 سال کے بعد بھی کتابیں پڑھتے ہیں. تو بس یہ اسراف ان سب چیزوں کے اندر ہے, اگر ہم ان چیزوں میں اسراف میں مشغول ہوں اور پھر ہم یہ ادعا کریں کہ ہم امام زمانہ سلام فرمان دے, تو فائدہ نہیں ہے, سلام کافی نہیں ہے, ٹھیک ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک جگہ میں کھڑا ہوا تھا, اوکے, بعض لوگ اس طرح بھی ہوتے ہیں, میں کھڑا ہوا تھا گاڑی کے پاس, ایک جاننے والا آیا, ہانی بھائی السلام علیکم, اس نے سلام کیا اس سے پہلے کہ میں جواب دوں, وہ سائڈ میں نکل گیا اپنے کام سے. نارملی ہمارا جو سلام ہے نا, سلام فرماندے میں, وہ اس طرح سے, اوکے, کہ امام سلام التماس دعا, نہیں, سلام کے بعد اصل کام ہے نا, امام کو بھی تو آپ وعلیکم السلام بولنے دو, اور امام کو بھی ہم بولنے دیں, اجازت دیں کہ آپ بتائیں آپ کا میرے لیے کیا پیغام ہے, کیا حکم ہے, ہم کیا کرنا, سلام فرمان دیں, خدا حافظ فرمان دیں, نہ اس طرح کام نہیں چلے گا. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ غیبت اور اسراف. تیسری چیز جو کہ بہت ہی خطرناک ہے, اور یہاں پر سعد ابن معاذ کا واقعہ یہاں پر آتا ہے, وہ ہے بد اخلاقی اور غصہ اور خشونت دکھانا, خصوصاً فیملی کے اندر, خصوصاً فیملی کے اندر بد اخلاق ہونا. یہاں پر توضیح دیے بغیر میں ڈائریکٹ وہ واقعہ بیان کر دینا سعد ابن معاذ کا. سعد ابن معاذ جو کہ انہوں نے اتنی جنگوں میں شرکت کی, جہاد در راہ خدا, خون بہایا, زخمی ہوئے جنگ بدر میں, جنگ احد میں, جنگ خندق میں, اس قدر جلیل القدر صحابی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہیں پتا چلا کہ یہ بیمار ہیں, یہ اس جلیل القدر صحابی بیمار ہیں, تو وہاں پر ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خدایا سعد نے تیری راہ میں جہاد کو انجام دیا ہے اور اس نے تیرے پیغمبر کی تصدیق کی ہے, خدایا تو اس کی روح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سعد کچھ مدت بعد دنیا سے چلے جاتے ہیں اور نبی اکرم کو جب پتا چلتا ہے تو وہ ننگے پاؤں, پا برہنہ جو ہے, وہ ان کی تشییع جنازے میں شرکت کرتے ہیں, اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سعد کے جنازے میں 70,000 ملائکہ نے شرکت کی, اور بعد میں سعد کو دفن کیا گیا, تشییع جنازہ کی مناسب مکمل ہوئے, بعد میں جب دفن کا انجام مکمل ہوا تو سعد کی والدہ نے فرمایا کہ یا سعد, اے سعد, ہنی ان لکل جنہ, جنت تم پر گوارا ہو, مبارک ہو جنت. نبی اکرم نے فرمایا اے ام سعد, مہ لا تجزمی علی ربک, خدا کے لیے اپنا حکم مت چلاؤ, خدا پر کوئی حکم مت چلاؤ, فَإِنَّ سَعْدًا قَدْ أَصَابَتْهُ ذَمَّةٌ, سعد اسی وقت فشار قبر میں مبتلا ہے, اسی وقت. اصحاب نے پوچھا آغا ابھی تو آپ نے اتنی تعریف کی, دعا کی, اتنے جلیل القدر صحابی, کیسے ممکن ہے یہ فشار قبر میں مبتلا ہو جائیں؟ فرمایا نعم, جی ہاں آپ کی بات صحیح ہے, کہ اِنَّهُ كَانَ فِي خُلُقِ مَا أَهْلِهِ سُوءًا, سعد اپنی فیملی کے ساتھ بہت تند, خشونت اور غصے اور بد اخلاقی سے پیش آتا تھا, خشن تھا اپنے خانوادے میں, بیوی کا کھانا اچھا نہیں لگا فوراً غصے میں آ گیا, کیوں نمک کم ہے. یہی چیز اپلائی بیویوں کے لیے بھی ہوتی ہے, ابھی وہ بھی واقعہ آ جائے گا, فقط یہاں پر ہسبینڈ سے مضبوط نہیں ہے. اوکے, یہاں پر دیکھیں ہسبینڈ کتنے امیدوار ہو گئے جو بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں بد اخلاقی, کیونکہ بد اخلاقی ہسبینڈ سے بھی ہو سکتی ہے, وائف سے بھی ہو سکتی ہے, تو یہ دونوں کے لیے. دیکھ بس, اس کا مطلب ایک ایسا شخص جو کہ جلیل القدر ہے, معنوی ہے, اولیاء خدا میں سے, صحابی بزرگ ہے, لیکن فشار قبر اس کے لیے بھی ہے. یہاں پر شیخ رجب علی خیات جو کہ بہت بڑے عارف تھے, اگرچہ حوزوی نہیں تھے, عالم نہیں تھے, لیکن عارف تھے, ان کے ایک دوست کی وائف دنیا سے چلی جاتی ہیں. اوکے, ان کا ایک شاگرد تھا, ان کی وائف دنیا سے چلی جاتی ہیں. یہاں پر شیخ رجب علی خیات, ان کو وہ برزخی منظر نظر آتا ہے. اوکے, اور فرماتے ہیں کہ اے شاگرد, تمہاری جو وائف دنیا سے گئی ہے نا, وہ تمہارے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتی تھی, اور اس کو بھی پتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بد اخلاق تھی, کیونکہ کچھ ڈائیلاگز اور اس کی زبان ایسی تھی کہ اس کو معلوم ہے کہ میں جو کر رہی ہوں بد اخلاقی ہے. اب رجب علی خیات کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو ابھی اس کو دفن کیا جا رہا ہے, اس کے ساتھ ایک سگ اور ایک ڈاگ بھی وارد ہو رہا ہے قبر کے اندر, اور اس کو پتا ہے, یہ ڈاگ, اس کی وائف کو پتا ہے کہ یہ سگ اور یہ ڈاگ کیوں میرے ساتھ قبر میں وارد ہو رہا ہے. لہذا اس شاگرد نے کہا میں کیا کروں کہ یہ اس عذاب سے بچے. اس رجب علی خیاط رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تم اس کو معاف کر دو, اسی وقت اپنے زبان سے کہو کہ میں نے تمہیں حلال کر دیا. فارسی میں یوں کہتے ہیں کہ میں نے حلال کر دیا, حلال کرنا یعنی معاف کر دینا. جیسے ہی اس کے ہسبینڈ نے کہا میں نے تمہیں حلال کر دیا, تمہیں معاف کر دیا, وہ سگ وہاں سے چلا گیا, خارج ہو گیا قبر سے. تو بس بد اخلاقی کا یہ نتیجہ ہے, ہسبینڈ کے لیے بھی وائف کے لیے بھی. کتنے ہوں گے؟ تین. چار, بیوی یا ہسبینڈ اپنی میرج لائف میں ایک دوسرے سے فاصلہ اختیار کریں, ڈسٹینس اختیار کریں, ایک دوسرے کو ٹائم نہ دیں, اسپیشلی فزیکل ٹائم نہ دیں. یہ روایات کے اندر ہے. آپ دیکھیں امیر المومنین علی علیہ السلام بحال الانوار میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 222 میں بیان فرماتے ہیں عذاب القبر یکون, فرماتے ہیں عذاب قبر اس کے لیے ایک لسٹ ہے مکمل, اس میں سے ایک یہ عذاب رجل عن اہلہ, وہ مرد جو کہ بلا وجہ اپنی ہمسر سے دور ہو جاتا ہے, اس کو فزیکل ٹائم نہیں دیتا, وقت نہیں دیتا, اس کے ساتھ ٹی وی نہیں دیکھتا ہے, اس کے ساتھ مثال کے طور پر کھانا نہیں کھاتا ہے, اس کے بالآخر کلن ٹائم نہیں دیتا اس کو. نہیں, اب یہاں پر بھی ایک ٹرینڈ ہے نا پاکستان میں بھی, ہسبینڈس کا ایک خاص ٹرینڈ ہے, ٹھیک ہے, کہ پورا دن آفس میں ہوتے ہیں. صبح آفس تو یہاں پر 12 بجے کھلتی ہے, 8 بجے تو نہیں کھلتی, رائٹ, انٹرنیشنل دنیا میں 8 بجے کھل جاتی ہے, یہاں پر 12 بجے یہ بندہ خدا اپنی آفس پہ جاتا ہے, رات کے 9 بجے گھر پہ آتا ہے, کھانا کھاتا ہے, اب تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں. او بھائی, وائف کو ٹائم دو. سیم یہی قانون وائف کے لیے بھی اپلائی ہوتا ہے کہ وائف بھی جو ہے وہ کٹی پارٹیز, گوسپنگ, اس میں بھی ٹائم دے, لیکن ہسبینڈ کو بھی ٹائم دے. بعض اوقات افراد تفرید یہاں پر ہوتا ہے. اوکے, یہ چوتھی چیز. پانچویں چیز جو کہ انتہائی مہم ہے, سب مہم ہے نا, اوکے, نماز کو ہلکا لینا, نماز کو چھوٹا سمجھنا. ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار کے اندر یہ فرمائی, یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ایک صلوات پڑھیں, محمد و آل محمد. مائی گاڈ, ایک میں صرف چیک کروں کہ آن لائن حضرات آن لائن ہیں یا حالت احتجاج میں ہیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ ما لمن تہا و نبی صلاتی, اے نبی اس کے ساتھ کیا ہوگا جو نماز کو ہلکا لیتا ہے, نماز کو سبک لیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مردوں میں سے اور عورتوں میں سے نماز کی جانب بے اعتنا ہو, خداوند سبحان 15 عقوبتیں اور 15 پنشمنٹس اس کے لیے اپلائی کرے گا. کچھ پنشمنٹس دنیا کے اندر ہیں, کچھ آخرت کے اندر ہیں. فرماتے ہیں 3 پنشمنٹس یا یوں کہوں 6 سزائیں اور عقوبتیں دنیا میں ہیں, 3 عقوبتیں موت کے وقت ہیں, اور 3 عقوبتیں قبر میں ہیں, اور 3 عقوبتیں قیامت میں. کتنی ہو گئی؟ 15. بہت خطرناک ہے. یہاں پر وہ 6 عقوبتیں اینڈ پنشمنٹس جو کہ دنیا میں اس شخص کو, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, نماز کی نسبت جو ہے وہ زیادہ سیریس نہیں ہے. پہلی عقوبت یہ ہے کہ اس کی عمر میں بے برکتی ہوگی, عمر میں, ایج میں, لائف میں بے برکتی ہے. زیادہ اس کی لائف میں آپ کو فوائد نظر نہیں آئیں گے, زیادہ رونق والی لائف نہیں ہوگی. فرماتے ہیں نہ وہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے, نہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. یرفع اللہ البرکت من عمره, اس کی عمر سے خدا برکت کو اٹھا لے گا. اب یہاں برکت بھی یا ظاہری ہو سکتی ہے, مٹیریلسٹک برکت بھی ہو سکتی ہے, معنوی برکت بھی ہو سکتی ہے. برکت سے مراد یہ کہ کوئی ممکن ہے کسی کی لائف میں مٹیریلسٹک برکت نہ ہو, لیکن اسپرچل اعتبار سے وہ بہت بابرکت ہو سکتا ہے. ممکن ہے کوئی مٹیریل اعتبار سے بہت بابرکت ہو لیکن اسپرچل اعتبار سے بے برکت ہو, تو یہ دونوں ہو سکتا ہے. یہاں پر 2, رزق میں بے برکتی, رزق میں بے برکتی, یرفع اللہ البرکت من رزقہ. 3, یمحو اللہ عز و جل سیما الصالحین من وجہہ, یعنی کیا؟ صالحین اور صالح افراد کے چہرے پر جو نورانیت ہوتی ہے اس سے وہ نورانیت اٹھا لے گا. یعنی میرے چہرے پر نورانیت نہیں ہوگی، زیادہ نورانی انسان نہیں ہو. کل عمل یعملہ، جتنے بھی یہ اعمال انجام دیتا ہے، لا یؤجر علی، اس کے اعمال کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. کس کے لیے؟ جو نماز کی نسبت بے نان سیریس ہے. پانچ، لا یرتفع دعاؤہ الی السما، اس کی دعائیں آسمان تک نہیں پہنچیں گی، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. چھ، لیس لہ حظ من دعاء الصالحین، وہ صالح افراد اور نیک افراد جو اس کے حق میں دعا کریں گے وہ دعا بھی اس کے حق میں قبول نہیں ہوگی. اگر کوئی عالم ہے جو میرے لیے دعا کرتا ہے، چونکہ میں نماز کی نسبت بہت نان سیریس ہوں، تو اس عالم کی دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی. کتنی ہو گئی؟ یہ چھ عقوبتیں اینڈ پنشمنٹس جو دنیا میں. اب تین پنشمنٹس، سیون، ایٹ اور نائن، جو موت کے وقت اس کے لیے، جو کہ نماز کو ہلکا لیتا ہے، اپلائی ہوگی. ان یموت ذلیلا، اس کی موت ذلیلانہ ہوگی، یومیلیشن کے ساتھ ہوگی. آٹھ، یموت جائعا، بھوکا مرے گا. جو نماز کو ہلکا لیتا ہے وہ بھوکا مرے گا. نو، یعنی اس میں تین، اس میں تھرڈ ہے، یموت عطشانا فلو سقی من انہار الدنیا لم یرد عطشہ. جو شخص نماز کو ہلکا لیتا ہے تشنگی کی حالت میں دنیا سے جائے گا، اس انداز میں تشنگی کی حالت سے دنیا میں جائے، دنیا سے جائے گا کہ اگر اس کو دنیا کی تمام نہروں کا پانی بھی پلایا جائے یہ سیراب نہیں ہوگا. یہ تین عقوبتیں اینڈ پنشمنٹس موت کے وقت. اب وہ تین عقوبتیں جو اس کو قبر میں دیکھنے کو ملیں گی، یوکل اللہ بہ ملکا یزعجہ فی قبرہ، خدا ایک ایسے فرشتے کو بھیجے گا اس کے لیے قبر میں جو اس کے لیے عذاب کا باعث بنے گا. یعنی ملائکہ عذاب قبر میں وارد ہوں گے اس کے لیے. یذیق علیہ قبر، اس کے لیے فشار قبر ہوگا. یہ کتنے ہو گئے؟ 11. 12. تکون الظلمت فی قبر، اس کی قبر تاریک اور ظلمت ہوگی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. آخر میں تین عقوبتیں جو قیامت میں دیکھنے کو ملیں گی. نمبر 13، وَيُوَكِّلُ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا يَسْحَبُهُ عَلَى وَجْهِهِ وَالْخَلَائِقُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ. یہ اس قدر قیامت میں ذلت اور رسوائی اور خاری کو دیکھے گا، اس حال میں کہ اس کو قیامت کے اندر الٹا لایا جائے گا، اپ سائڈ ڈاؤن اس کو لایا جائے گا قیامت میں. یہ رسوائی کا باعث ہے قیامت کے اندر. فرض کریں اس ہال میں سب الٹ آ رہے ہیں، اپ سائڈ ڈاؤن آ رہے ہیں، کیسا لگے گا؟ اس کے لیے کیسا ہوگا یہ؟ یحاسب حسابا شدیدا، اس کا حساب و کتاب قیامت میں بہت شدید اور سخت ہوگا، یعنی دقیق کیلکولیٹڈ حساب ہوگا اس کے لیے. یعنی اس کے حساب و کتاب سے آسانی سے گزرا نہیں جائے گا جو نماز کو ہلکا لیتا ہے. آخر سب سے نمبر 5، لا ينظر الله اليه ولا يزكيه وله عذاب اليم، خدا اپنی نظر رحمت سے اس کو نہیں دیکھے گا یوم القیامہ. یہ سب سے خطرناک ہے، جہاں پر قیامت میں حضرت زہرا بھی موجود ہیں، نبی کریم بھی موجود ہیں، انبیاء اول العظم اور تمام انبیاء موجود ہیں، علماء موجود ہیں، صلحاء اور شہداء موجود ہیں. اس موقع پر میں کھڑا ہوں اور خدا سب کے سامنے مجھے رحمت کی نظر سے نہیں دیکھ رہا، کتنی رسوائی کی بات ہوگی ہے. خوب، یہ کتنے عوامل ہو گئے ابھی تک ٹوٹل جو فشار قبر کا باعث بنتے؟ پانچ، رائٹ. آخری عامل جو کہ اہم ہے یہ بھی، وہ یہ کہ نجاسات کی جانب کیئرفل نہ رہنا، کیئرلیس رہنا نجاست کی، یعنی طہارت اور نجاست کا خیال نہیں رکھنا. وہی نجاست کے احکام جو مثال کے طور پر ہمارے توزیع مسائل میں علماء نے، مجتہدین نے ذکر کیے ہیں، اس کا خیال نہیں رکھنا. جہاں پر طہارت ہونی چاہیے گھر کے اندر، اس کا خیال رکھنا، طاہر ہونا چاہیے گھر ہمارا، نجاست نہیں ہونی چاہیے گھر کے اندر. اگر گھر میں خدا نہ خاصا کسی بچے نے کوئی پرابلم کی ہے جو نجاست کا باعث بنا ہے، اس کو فوراً بالآخر ختم کرنا چاہیے نجاست کو گھر کے اندر، ٹائم زیادہ نہیں لگانا چاہیے. اور بھی اس کے اندر کافی چیزیں، البتہ یہاں پر ایک پرابلم پتہ کیا ہے ہمارے اندر، وہ ہے کہ نجاست اور طہارت کی جانب افراط اور تفریط، یہ بھی خطرناک ہے. ٹھیک ہے، وضو انسان کو کیا کرتا ہے؟ طہارت دیتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وسواس ہوتے ہیں، یہاں پر 15 دفعہ وضو کریں گے تاکہ ان کو یقین آ جائے کہ میرا وضو، یہ افراد بھی یہاں پر. اور نجاست کی جانب بھی کوئی وسواسی نہیں ہونا چاہیے، اوکے، یہ بھی خطرناک پھر معاملہ ہو جائے گا. اب آخری بحث آج کے سیشن کے لیے، وہ یہ کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو باعث بنتی ہیں اگر ہم اس کو اپنا لیں تو فشار قبر میں کمی آ جائے گی. اوکے، یہ تقریباً میں آپ کی خدمت میں اگر عرض کروں تو 10 چیزیں ہیں، 10 چیزیں ہیں کہ اگر ہم اس کو اپنا لیں فشار قبر کے اندر کمی آ جائے. ایک، صدقہ دینا اور نماز لیلۃ الدفن پڑھنا میت کے لیے، کہ اس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں. 2، نماز شب، نماز تہجد. روایت پیش کروں، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد، فرماتے ہیں تمہارے اوپر ہو نماز شب، نماز شب پڑھو، کہ کوئی ایسا مؤمن یا مؤمنہ اس دنیا میں نہیں ہے کہ شب کے اور رات کے آخر میں وہ بلند ہو اپنے بستر سے اور وہ 8 رکعت کی نماز پڑھے اور 2 رکعت نماز شب پڑھے اور 1 رکعت نماز وتر پڑھے اور اس وتر کے قنوت میں 70 مرتبہ استغفار پڑھے، مگر یہ کہ اجیر من عذاب القبر، مگر یہ کہ خدا اس کو عذاب قبر سے امان میں رکھے گا، ومن عذاب النار، جہنم کی آتش سے وہ امان میں ہوگا، ومد له فی عمره، اور اس کی عمر میں اضافہ ہوگا، ووسع علیہ فی معیشته، اور اس کی معیشت اور اقتصاد میں وسعت آئے گی. نماز شب کے اتنے فائدے دیکھیں آپ، ایک حدیث میں کتنے فائدے ہو گئے نماز شب کے؟ 4. وہ 4 فائدے کیا ہیں؟ عذاب قبر سے امان، عذاب النار سے امان، عمر کا طولانی ہونا، اور معیشت اور فائنانسز کے اندر وسعت آنا. یہ نماز شب کوئی مشکل نہیں ہے، جوانی میں آسانی سے، ابھی ماہ رمضان ہے، کتنی اچھی فرصت ہے نماز شب کے لیے. خدا نہ خواستہ اگر مس بھی ہو جائے تو نماز شب کی قضا پڑھنی چاہیے، قضاء نماز شب، کہ روایات بھی اس کے حوالے سے وارد ہوئی ہیں کہ اگر کسی سے نماز شب چھوٹ جاتی ہے تو وہ قضا پڑھے اس کی ظہر سے پہلے. اگر قضا کی عادت نہیں ہے، مشکل ہو رہا ہے، کم از کم آخری 3 رکعت کی قضا پڑھنا شروع کرے، عادت ہو جائے گی، پھر ایسا ایسا پوری نماز شب کی قضا کی، البتہ عادت نہیں ہونی چاہیے کہ میں نماز شب چھوڑ رہا ہوں، ہمیشہ اس کی میں قضا کی عادت کر لوں، یہ نہیں ہونا چاہیے. 3، قرآن کی تلاوت، اور خصوصاً بعض سورتوں کی تلاوت میت کے اوپر، جیسے سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ تکاثر، یہ سونے سے پہلے، یہ خود ہمارے لیے کہ اگر ہم فشار قبر سے بچنا چاہتے ہیں خصوصاً یاسین، ملک اور تکاثر کی تلاوت کریں سونے سے پہلے. اسی طرح سورہ زخرف ہے، اپنے لیے بھی اور دیگر افراد کے لیے بھی، میت کی قبر کے اوپر سورہ یاسین اور ملک کی خصوصاً تلاوت کرنی چاہیے. یہ 3. 4، میت کی قبر پر، یہ سب الحمدللہ ہم بجا لاتے ہیں، کہ اس کی قبر کے اوپر پانی کو ڈالنا، ٹھیک ہے، کہ یہ بھی آداب اس قبرستان میں سے ہیں. اس کے اوپر کافی روایات کے اندر، بہار کے اندر تاکید کی گئی ہے. 5، کہ اس کا بھی میں ذکر کر چکا ہوں، جریدتین کو رکھنا، لکڑیوں کو رکھنا، وہ بھی ہو چکا ہے، اس کے بارے میں بات ہو گئی ہے. 6، مقدس مکانات میں دفن ہونا، مقدس مکانات میں دفن ہونا، جیسے قم ہے، کربلا ہے، مشہد ہے، خصوصاً نجف ہے، کہ نجف کے اندر وادی السلام ہے مثال کے طور پر، مکہ ہے، مدینہ ہے، یہ سارے مقدس مقامات ہیں کہ جس میں جس کا احترام بھی بہت زیادہ ہے اور جس میں برکات بھی بہت زیادہ ہیں. اور البتہ کوئی مومن ایسے مکان پر اس کو دفن کیا جائے تو فشار قبر میں کمی آتی ہے. البتہ یہاں پر ایک اور بحث بھی ہے کہ دشمنان اہل البیت اگر اس مکان ان مکانات مقدس میں مدفون ہیں تو وہ برکات ان کے لیے شامل حال نہیں ہوں گی. ساتواں عامل جو فشار قبر کا کہ کمی کا باعث بنتا ہے، یہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، جمعرات کی ظہر سے لے کر ظہر کی فرائیڈے اور جمعے کی ظہر کے درمیان اگر کوئی انتقال کر جائے. بالآخر یہ سب خدا کا فضل ہے، یہ نہیں کہ یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ مطلب خدا تو یہاں پر بے عدالتی کا باعث بن رہا ہے، اس کو جو ہے وہ اس ٹائم پیریڈ میں انتقال کروا رہا ہے، اور مجھے دو مثال، مجھے منگل کو کیوں خدا نے دنیا سے لے جاؤ. یہاں پر میت کا عمل، یہ میت کا عمل نہیں ہے. اگر ایک انسان، اگر میں اس ٹائم پیریڈ میں انتقال کر جاتا ہوں تو یہ میرا اپنا عمل نہیں ہے، یہ خدا کا عمل ہے. تو اس کے لیے ہمیں خدا سے دعا کرنی چاہیے، خدا یا اگر اس ٹائم پیریڈ میں تو نے برکت رکھی ہے اور اس میں تو نے فشار قبر میں کمی رکھی تو مجھے تو اس ٹائم پیریڈ میں دنیا سے لے جا، یہ دعا کرنی چاہیے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آٹھ، دنیا میں جو زندہ انسان ہے میں اور آپ، ہمارا میتوں کو خیرات اور ہدایہ بیچنا، گفٹس پہنچانا. امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، اس سے پہلے ایک اور روایت میں آپ کی خدمت میں نقل کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن قبرستان سے گزر رہے تھے تو قبرستان میں اس مومن کو، ایک مومن کو عذاب پہنچایا جا رہا تھا. اب اگلے سال پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبرستان سے گزرے تو دیکھا وہ عذاب اب ختم ہو چکا ہے. خدایا پچھلے سال میں آیا تھا تو عذاب یہ معذب ہو رہا تھا، ابھی میں آیا تو اس کا عذاب ختم ہو گیا. تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب آتا کہ یا روح اللہ، اس صاحب قبر کی ایک اولاد ہے جو کہ اولاد صالح ہے، نیک ہے، یہ اولاد چونکہ اب بلوغ اور بالغ ہو چکی ہے اور اس نے اعمال صالحہ انجام دیے ہیں اور اس نے اپنے ایک عمل صالح کے اندر ایک یتیم کو پناہ دی ہے، لہذا اس عمل صالح کی وجہ سے جو اس کے بیٹے نے انجام دیا ہے اس کے والد سے میں عذاب اٹھا لیا میں نے. بس آپ دیکھیں، امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آیا پاسبل ہے کہ ہم ایک میت کے لیے نماز پڑھیں دو رکعت کی اور یہ نماز کو ہدیہ پہنچائیں میت کے لیے؟ تو امام نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے، پاسبل ہے، اگر آپ نے دو رکعت کی نماز پڑھی ہے اس کے لیے اور اس کو ہدیہ پہنچتا ہے اس کا تو اس کے لیے فشار قبر میں کمی آ جاتی ہے، وہ ویلفیئر میں، رفا کے اندر، آرامش میں اس کی لائف گزرے گی. پھر ایک دو رکعت نماز کے ہدیہ کی خاطر اس سے پھر کہا جائے گا کہ یہ تخفیف اور ڈسکاؤنٹ جو تمہیں عذاب میں ملا ہے یہ اس دو رکعت کی نماز کی وجہ سے ہے جو تمہارے برادر ایمانی نے تمہارے لیے ہدیے کے طور پر، پارسل کے طور پر بھیجی ہے. بعد میں ایک اسی روایت کے ذیل میں دیکھے کیا فرماتے امام، اور انفارچونیٹلی بعض نتائج ہم لوگ یہاں پر غلط لیتے ہیں پاکستان میں، ایک خاص ذہنیت کی وجہ سے کہ میں ابھی عرض کروں گا، کہ ان المیت، امام صادق علیہ السلام، ان المیت لیفرح بالترحم علی، ایک میت اگر اس کے لیے استغفار کی جائے تو وہ خوشحال ہوتا ہے، کما یفرح الحی بالہدیہ، جس طرح ایک زندہ انسان اس کو اس کی زندگی میں ایک تحفہ دیتا ہے تو وہ کیسے، آپ ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ کرتے ہیں نا، ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں تو سامنے والا کیسے خوشحال ہوتا ہے، اگر ہم ایک میت کے لیے استغفار طلب کریں تو وہ اس عالم میں بھی خوشحال ہوگا. آخری عامل آئی گیس یا سیکنڈ لاسٹ، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ دوسرے انسانوں کی نسبت درگزر کرنا، اگر کسی نے مجھے ناراض کیا ہے تو میں اس کی ناراضگی سے درگزر ہو جاؤں, معاف کر دوں اسے. بہت امپورٹنٹ ہے یہ. اس کا تعلق اس بحث سے جو ہم 9 بجے کر رہے ہیں, خانواد اہل بیتی سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتوں میں سے, خواتین میں سے 3 ایسی خواتین ہیں کہ جو قیامت کے دن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ محشور ہوں گی. سب سے پہلے وہ کیٹیگری آف خواتین جو اپنے شوہر کی اکنامیکل بری حالت کی وجہ سے, تنگ دستی اور فقیری کی حالت کی وجہ سے اس کے اوپر سختی اور پریشر ایجاد نہیں کرتی. مثلا ایک شوہر ہے جاب لیس ہے, صحیح اس کو جاب نہیں مل رہی, حالات خراب ہیں یہاں پر پاکستان کے, جاب سے نکال دیا گیا ہے. اب یہ عورت آئے گی, تم تو ویسے نکمے ہو, تمہارے اندر تو ویسے ہی صلاحیت کم ہے, کیپیبلٹیز کم ہے, کوئی اور ہوتا تو ممکن ہے ایسا نہیں کرتا. نہیں, ایسا نہیں, یہ غلط ہے, یہ پریشر ایجاد کرنا اچھی بات نہیں ہے. 2, وہ خاتون جو صبر اور مدارا اینڈ کوآپریشن کرنے کے بجائے بد اخلاقی دکھاتی ہے اپنے شوہر کی نسبت. البتہ پھر وہی سعد ابن معاذ کا بھی واقعہ یہاں پر ذہن میں رکھیں. 3rd کیٹیگری آف خواتین وہ خاتون ہیں جو اپنا مہریہ بخش دیتی ہے اپنے شوہر کو کہ مجھے یہ مہریہ نہیں چاہیے, ڈونٹ ٹیک اینی. یعنی کیوں بخشتی؟ تاکہ اس کے شوہر کے اوپر فشار اور پریشر نہ آئے. بس آپ دیکھیں, یہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شادی کی جو لائف ہے ہسبینڈ وائف کے درمیان, یہ کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے یہاں پر کہ یہ میں تمہیں دوں گا تم مجھے یہ دو گی. حق لینا, حق دینا, اگر تم نے مجھے نہیں دیا میں بھی تمہیں نہیں دوں گی. یہ شادی اخلاق اور صالح عمل کا نتیجہ ہے. شادی کے اندر اخلاق زیادہ حاکم ہے بجائے قوانین اور کانٹریکٹ اور کنڈیشنز. یہ سب یہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں پر شادی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں 9 بجے والے سیشن میں, وہاں پر رجوع کیا جا سکتا ہے. آخری عامل جو کہ فشار قبر میں کمی کا باعث بنے گا, اور یہ ایک ایسا عامل ہے جو ہم شاید ہر ٹاپک کے اندر یہ عامل اینڈ کاز آ بیان ہو رہا ہے, وہ ہے محبت اور ولایت اہل البیت علیہم السلام. کہ محبت اور ولایت اہل البیت علیہم السلام, اس کے اندر تفصیل زیادہ ہے, اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کل پیش کریں گے, اور کیونکہ یہ اہم ہے اس کو میں کل حتماً ٹچ کروں گا, اس کو بیان کروں گا. تو اگر کوئی اس سیشن میں سے کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں, سوال نہیں ہے تو 2 منٹ بعد ہم سیشن کو ریپ اپ کریں گے. اینی کوشچنس فرام دس سیشن؟ آن لائن حضرات کوئی کوشچنز آپ کے ہیں؟ کام کی باتیں تھیں, بورنگ باتیں تھیں, فائدہ نہیں تھا, یہ بھی بتا دیں. بتائیں, سوال آپ سب کے لیے بھی ہے.
کہ جب لوگ میت دفناتے ہیں, دفنانے کا دوران اور جب چلے جاتے ہیں دوران میں ان کو عذاب ہوتا ہے.
یعنی ہاں, یعنی دفن کرنے سے لے کر جانے تک وہ عذاب کا ٹائم ہے.
اور اگر لوگ وہیں کھڑے ہیں 2-3 گھنٹے تک تو
ہاں, یہاں پر اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے کہ جو میت کو دفناتے ہیں وہ فوراً گھر نہ جائیں. صحیح ہے, اس سے عذاب میں بھی کمی آئے گی اور اس میت کو بھی دلاسا پہنچے گا, کیونکہ وہ میت پہلی دفعہ جا رہا ہے نا ایسی جگہ. تو اس کو یہاں پر کوئی, یہ ایسے ہی کہ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے 20 سال کا, وہ پہلی دفعہ اجنبی ملک میں جا رہا ہے, تو یہاں پر نارملی بعض گھر والے, پرانے گھر والے یہ کرتے تھے کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ اس کو چھوڑنے کے لیے جاتے تھے امریکہ, اٹلی, فرانس, تاکہ اس کو وہاں پر رہتے تھے اس کے ساتھ 1-2 مہینہ تاکہ یہ ایڈجسٹ ہو جائے, پھر واپس آتے تھے. یہی سیم عمل میت کے لیے بھی ضروری ہے.
پڑھا ہے کہ نا جب میت کو دفنائے تو وہاں اتنی دیر رکنا چاہیے کہ اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت باقی جتنا
رکنا چاہیے, چند گھنٹے رکنا چاہیے کچھ لوگوں کو.
اگر ساری رات رک سکتے ہیں
رکتے آپ 24 گھنٹے سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. نہیں, یہاں پر فشار قبر کا میرے خیال میں ایک خاص ٹائم پیریڈ ہے, لیکن چونکہ اگر ہم اگر مثال کے طور پر 10 گھنٹے اس کے پاس ہیں اور ہم مسلسل 10 گھنٹے وہاں کیا کر رہے ہیں, ہم سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں, تو اس کا اثر ہے. عذاب نہیں ہوگا مجھے نہیں معلوم, لیکن عذاب میں کمی ضرور آئے گی, کمی ضرور آئے گی.
عورتیں جا سکتی ہیں
کیوں, کوئی مشکل نہیں. ایران میں آپ دیکھیں, کمبھ میں آپ دیکھیں, تشییع جنازہ تمام عورتیں جاتی ہیں. اگر قبرستان کے قوانین الاؤ کرتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, مشکل نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. انشاءاللہ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اہل البیت کے معارف کو سمجھ سکیں اور ان پر عمل پیرا ہو سکیں, اور اسی طرح خدا ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے, عذاب قبر ہم سے دف اور رف فرمائے, اور ایمان کے اعلیٰ ترین درجے کی حالت میں ہمیں خدا اس دنیا سے انشاءاللہ اٹھائے. التماس سے دعا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.